वैसा आज का लेसन आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से है। जो पहली आयात है, आयत नंबर 107 से 110 तक, ये तीन आयतें, चार आयतें जो हैं, ये मस्जिद ज़रार से मुतालिक हैं, जो मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई थी। उसके बाद 111 और 112 में हम देखेंगे एक सौदे की बात, जो सौदा अल्लाह ताला ने ईमान वालों से किया। और उसके बाद आप 113 से लेके 116 तक देखेंगे किस तरह मुशरिकीन के लिए इस्तग़फार करने से मना कर दिया गया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जो इस्तग़फार की थी उसकी भी वजह बता दी गई। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह तौबा आयत नंबर 107 टू 116। और वो लोग जिन्होंने बना ली मस्जिदन, एक मस्जिद, कौन सी मस्जिद, उसका नाम उन्होंने ये नहीं रखा था कि मस्जिद ज़रार उनका उसका नाम है, बल्कि एक मस्जिद ज़रार के उसका उसको कुरान में नाम दिया गया, यानी सताने के लिए। वो उन्हें खुद नहीं रख लिया था कि हमारी ये इस मस्जिद का नाम ये है। वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बना ली अजियत देने के लिए, सताने के लिए। अब इसकी थोड़ी सी पहले बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ ताकि आपको आयत इंशाल्लाह आसानी से फिर समझ आ जाएगी। पहले हम पढ़ते रहे कि मुनाफिकीन ने मुसलमानों के खिलाफ किस किस तरह साजिशें की और कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब ये एक वाकया आ रहा है, मदीना में एक शख्स हुआ करता था अबू आमिर। जमाना जाहिलियत में वो क्रिश्चियन हो गया था और अबू आमिर राहिब के नाम से मशहूर था। ये वही आदमी है जिसके बेटे हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। कहते हैं ना, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। और यही हंजला है जिनकी लाश को फरिश्तों ने गुसल दिया था, वसीलुल मलाइका भी इनको कहा जाता है। मगर बाप इस कदर गुमराह था, अपनी नसरानियत पे कायम रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो अबू आमिर राहिब हाजिर खिदमत हुआ और इस्लाम पर एतराजात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पे भी वो मुतमईन नहीं हुआ। उसने यही कहा कि हम दोनों में से जो झूठा वो मर्दूद और अपने रिश्तेदारों से दूर किसी मुसाफिरत में मरे, यानी किसी ऐसी जगह पे दूर दराज। और कहा कि आपके मुकाबले में जो भी दुश्मन आएगा मैं उसकी मदद करूंगा। तो ये अब आप एक नया नाम सुन रहे हैं। पहले हमने अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल का पता चला था हमें, रईसुल मुनाफिकीन। और ये अबू आमिर राहिब जो था ये भी बहुत बड़ा दुश्मन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चुनाचे क्या हुआ, गज़वाए हुनैन तक तमाम गज़वात में मुसलमानों के दुश्मनों के साथ ये मिल के शरीक रहा, आता रहा लड़ने के लिए। जब हवाजिन का हमने पढ़ा था ना, मारका हुआ, लेकिन जब हवाजिन भी शिकस्त खा गए तो तब ये मायूस होके शाम भाग गया, क्योंकि वहां पे नसरानियों का समझ लें सेंटर था। वहां जाके अपने अजीज व अकारिब से, अपने सबसे दूर मरा। जो दुआ की थी वो उसके सामने आ गई। देख लें, जब किसी की किस्मत में रुसवाई लिखी होती है तो वो ऐसे ही काम करता, खुद ही अपने ऊपर ही बद्दुआ कर ली। लेकिन जब तक जिंदा रहा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में लगा रहा। हत्ता के इसने ये भी किया था कि कैसर रोम को इस बात के ऊपर इसने ही कायल किया कि वो अपना लश्कर लेके मदीना पे चढ़ाई करें और मुसलमानों को यहां से निकाल दें। और इसी साजिश का एक मामला ये भी हुआ कि उसने जो मदीना में मुनाफिक थे जिनके साथ इसकी साज बाज थी, उनको खत लिखा, क्योंकि तो यहाँ से मूव हो गया था मदीना से, उनको, इन मदीना के मुनाफिकीन को इसने खत लिखा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसर मदीना पे चढ़ाई करे। कैसर समझते हैं ना, जो रोम का जो बादशाह था, वो रोम उस वक्त सुपर पावर थी, जिनसे लड़ने के लिए गज़वाए तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को लेकर जा रहे हैं, मुसलमानों को लेकर जा रहे हैं। तो इसने इनको मुनाफिकों को खत लिखा कि देखो मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे चढ़ाई करें, मगर तुम लोग भी तो कुछ करो ना। अब तुम लोग ऐसा करो کہ تم یعنی تمہاری طاقت ایک جگہ ہونی چاہیے سینٹرلائز، تو تاکہ تم بھی پھر قیصر کی مدد کر سکو، اندر سے کو کر سکو، اندر سے بغاوت کر سکو. تو تم ایسا کرو، مدینہ میں ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ یہ مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شک بھی نہ پڑے، اور یہاں پہ پھر آپس میں مشورے کرو سارا جو بھی کرنا ہے، اور پھر تم یہاں پہ اپنے لوگوں کو جمع کرو، ایک اپنا سینٹر بناؤ، اور یہاں پہ اپنے اسلحہ وغیرہ بھی اور سامان بھی تم جمع کر سکتے ہو. اب اس کے مشورے پہ جو 12 منافقین تھے مدینہ کے محلہ قبا میں، یاد ہے آپ کا قبا، مسجد قبا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی، جو شروع میں ہجرت میں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو یہاں پہ قیام کیا تھا اور مسجد بنائی تھی، وہیں پہ ظاہر ہے یہ لوگ وہاں رہتے تھے، تو ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی انہوں نے. پھر مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنے لگے کہ ایک نماز اس جگہ آپ پڑھوا دیں تاکہ مطلب ایک سنت بن جائے اور لوگ پھر یعنی ہم اپنی نمازیں پھر وہاں پہ پڑھا کریں. تو آئے اور کہنے لگا کہ آپ ہم نے اس طرح مسجد بنائی ہے، دوسری مسجد جو ہے وہ لوگوں سے دور پڑتی ہے اور بیمار اور ضعیف لوگ کمزور لوگ ہیں ان کے لیے وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اتنی بڑی بھی نہیں ہے مسجد قبا کہ ساری بستی کے لوگ اس میں پورے آ سکیں، اس لیے ہم نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لیے بنا لی تاکہ کمزور مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، تو آپ ایک نماز برکت کے لیے آ کے پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے، آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر پہ جانا ہے، واپسی پہ ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے. لیکن جب تبوک سے واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ایک مقام پہ پہنچے تو یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی جن میں ان منافقین کی سازش کو کھول دیا گیا، اور آیات کے نازل ہونے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ میں حضرت عامر بن سکن اور وحشی جو نہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کے اس مسجد کو ڈھا دیں. یہ وحشی جو اب مسلمان ہو چکے تھے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو ڈھا بھی دیں اور اس کو آگ بھی لگا دیں. یہ سارے یہ اسی وقت یہ دونوں لوگ گئے اور حکم کی تعمیل کی، اس کو گرا دیا، فلیٹ کر دیا بالکل اس مسجد کو. اور ایک ذکر آتا ہے تفسیر مسری میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ پہنچ گئے تو مسجد زرار کی جگہ خالی پڑی بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ پہ اپنا گھر بنا لیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس جگہ کے متعلق قرآن میں یہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں میں تو اس جگہ کو منحوس سمجھتا ہوں، میں تو اپنا گھر وہاں پہ نہیں بنا سکتا. البتہ آپ ایسا کہیں ثابت بن اکرم جو ہیں وہ ضرورت مند ہے، ان کے پاس کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے، ان کو آپ کہہ دیں کہ وہ اپنا مکان یہاں پہ بنا لیں. تو ان کے مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ پھر ثابت بن اکرم کو دے دی. مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے ان کے کوئی بچہ نہ ہوا، یہاں پر پیدا ہوتا تھا تو زندہ نہیں رہتا تھا. اور ہسٹورینز نے لکھا ہے، اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہیں رہی، کوئی کبوتر کوئی جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں. اسی لیے یہ جگہ آج تک مسجد قبا سے کچھ فاصلے پر بالکل ویران پڑی ہے، یہ اس کی ہسٹری ہے. دوسری ایک اور تھوڑی سی اور آپ کو دوسری جگہ سے بھی بتا دوں جو ابن کثیر نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لانے سے پہلے، مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نا قبیلہ خزرج کا ایک آدمی تھا، اس کا نام ابو عامر راہب تھا، یہ اہل کتاب کا علم حاصل کر چکا تھا، یعنی نصرانیت میں تھا نا تو انجیل اس کو بڑی اچھی طرح آتی تھی، اور جاہلیت کے زمانے میں بڑا عبادت گزار ہوتا تھا، اس کو اپنے قبیلے میں بھی بڑی فضیلت حاصل تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور مسلمان آپ کی گرد جمع ہونے لگے اور اسلام بڑا پاپولر ہونے لگا، غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، تو ابو عامر پر تو یہ چیزیں بہت شاک گزری، وہ کھلا کھلا مسلمانوں سے دشمنی ظاہر کرنے لگا اور مدینہ سے بھاگ کے کفار مکہ اور مشرکین سے جا ملا، یعنی مکہ چلا گیا تھا. اور یہ مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پہ مائل کرتا تھا، اسی لیے عرب کے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے اور جنگ احد کے لیے پیش قدمی کی. اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا تھا نا, اور مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان بھی ہوا تھا. تو یہ ایسا فاسق تھا, اس نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان کئی گڑے کھود رکھے تھے. ان میں سے ایک میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے اور آپ کو چوٹ لگی تھی, آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا. نیچے کی طرف سے سامنے کے چار دانتوں میں سے دائیں جانب کا ایک دانت شہید بھی ہو گیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا. تو یہ گڑا اس نے کھودا تھا, اور اس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی انصار قوم کو مخاطب کیا اور ان کو کہا تھا کہ یعنی تم ان کو چھوڑ دو اور آ جاؤ ہماری طرف. تو جب انہوں نے اس کی یہ باتیں سنی تھی, انہوں نے کہا تھا فاسق, دشمن خدا نہ تجھے برباد کرے, اس کو بہت برا بھلا کہا تھا, اس کی مذمت کی تھی, اور وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میرے بعد میری قوم بگڑ گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھاگنے سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت بھی دی تھی, اس کو قرآن بھی پڑھ کے سنایا تھا, لیکن اس کی سرکشی دیکھیں, انکار دیکھیں, اتنا علم ہونے کے باوجود یعنی اس کے اندر اتنی انا تھی, نہ تکبر تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آیا. اور دیکھیں پھر کیسے اس کی موت بھی ہوئی. اور پھر یہ قبا کے پاس مسجد بنانے کا یہ اس طرح کی یہ پوری جو سازش تھی, اس کو پلان آؤٹ کرنے والا بھی یہ خود ہی تھا. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں کو اس مسجد زرار کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ اس کو گرا دیں اور جلا دیں. تو آپ نے بنو سالم کے بھائی مالک بن راشم اور معین بن عدی یا ان کے بھائی عامر بن عدی کو بلایا کہ تم دونوں ان ظالموں کی مسجد کی طرف جاؤ اور اس کو گرا دو اور جلا ڈالو. ان دونوں نے مسجد کو گرایا اور جلا ڈالا. اس وقت اس مسجد میں یہ کافر یعنی یہ منافقین جو تھے یہ موجود تھے, اور مسجد کے جلائے جانے سے یہ بھاگ کھڑے ہوئے. تو مسجد کو بنانے والے 12 لوگ تھے, ان کا نام بھی آتا ہے کتابوں میں سیرت کی. اور یہ لوگ پھر قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے تھے ہم نے تو اتنے نیک ارادے سے مسجد بنائی تھی, ہم تو صرف مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتے تھے, اللہ گواہ ہے ہم تو کچھ نہیں, اتنی قسمیں کھا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات یہاں پہ کھول دی. اور ابن جریج نے کہا ہے کہ منافقین جمعے کے دن اس مسجد کو بنا کے فارغ ہو گئے تھے, انہوں نے جمعہ ہفتہ اور اتوار کو اس مسجد میں نمازیں بھی پڑھی, اور پیر کے دن یہ مسجد گرا دی گئی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجوہات بتائی, اس کو گرانے کی بھی کیا وجہ ہونی چاہیے, کیوں یہ مسجد بنائی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد ستانے کے لیے, وکفرا اور کفر کے لیے, یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین اور جدائی ڈالنے کے لیے مومنوں میں, یعنی مومنوں کی گروہ بندی کے لیے. کیسے تفریق ہوتی ہے مسجد سے؟ گروہ گروہ بن جائے, مسلمانوں کی آدھی لوگ وہاں چلے جائیں, آدھے لوگ دوسری مسجد میں چلے جائیں, تو تفریق ہی ہوگی نا, جدائی ہوگی. وَإِرْشَادًا اور پناہ گاہ کے طور پہ, لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ, اس شخص کے لیے جس نے جنگ کی اللہ سے اور اس کے رسول سے اسے پہلے, یعنی یہ ان کے لیے پناہ گاہ بنے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے, ان کے لیے یہ پناہ گاہ کے طور پہ بنائی گئی. یعنی اب یہاں پہ لوگ آئیں گے, یہاں پہ لوگ چھپیں گے, دشمن چھپ کے بیٹھیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لوگ کہیں گے یہ تو مسجد ہے, اور بیچ میں سے ہی پھر نکل کے حملہ کر دیں گے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے. یعنی کیا قسمیں کھائیں گے؟ کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی, ہم نے تو صرف بھلائی ہی چاہی, ہم تو کچھ اور نہیں چاہتے تھے, ہم تو بڑی خیر خواہی چاہتے مسلمانوں کی. دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا اپنا ایکسکیوز دیا کہ دیکھیں وہ مسجد تو چھوٹی پڑ رہی تھی, دیکھیں بےچارے بوڑھے لوگ کمزور لوگ کیسے اس مسجد میں جائیں گے. دیکھیں ایک طرح سے لگتا ہے نا کہ واقعی کتنے خیر خواہ ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہی خوبصورت کام ہو دین کا, ایون یہاں تک کہ مسجد بنانے تک کا کام ہو, کتنا پیارا کام ہے نا, کتنا نیکی کا کام ہے. مگر اگر نیت درست نہیں اس کے پیچھے تو مسجد بنا کے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جاتا ہے. کیونکہ اگر وہ مسجد تفریق ڈالنے کے لیے ہو, اپنے اپنے فرقوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو, اس لیے ہو کہ بس کسی طرح مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچے, ان کا امیج خراب کرنے کے لیے ہو, تو ظاہر ہے پھر تو کوئی کتنی بھی قسمیں کھائے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بنائی, حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کی تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی. اور یہ کہ آدھے یا اس مسجد قبا کے نمازی گھٹ جائیں, کچھ لوگ یہاں پہ پڑھیں گے آ کے نماز, اور یہ بھی کام لینا کہ دشمنوں کو پناہ ملے یہاں پہ, جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی ہیں وہ یہاں سے کی جائیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ وہ ایسی جگہ کو مسجد, اصل میں یہ مسجد نہیں ہوتی, نہ اس کا مقصد کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتا ہے, بلکہ جس کا مقصد یہ تین ہو جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں وہ تو مسجد کہلانے کے لائق ہی نہیں, اسی لیے تو اس کو گرا دیا گیا. آج کل بھی اگر کسی مسجد کے مقابلے میں اس کے قریب کوئی دوسری مسجد کچھ مسلمان بنا لے, اور بنانے کا مقصد یہی ہو کہ باہمی تفرقہ ہو, پہلی مسجد کے نمازی ادھر توڑ کے ہم لے آئیں, اور اس قسم کے کام ہو, تو مسجد بنانے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ کیا کر رہے ہیں؟ تفریق ڈال رہے ہیں ایمان والوں کے درمیان. اس کی وجہ سے گناہگار تو ہوں گے, ثواب کچھ نہیں ملنا. پھر اس کا دھانا یا اس کو آگ لگانا, کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہم کسی مسجد کو سمجھیں کہ یہ تو مسجد نہیں, یہ تو تفریق ڈال رہی, نہیں, ہم کسی مسجد کو آگ نہیں لگا سکتے, کسی کو اٹھا نہیں سکتے. آج کے وقت میں تو یہ کئی باتیں اتنی ہڈن ہوتی ہیں, پتہ نہیں چل سکتی, لیکن اگر ہر کوئی اپنے ہاتھ میں لے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو مسجد زرار ہے, آج کل کئی لوگ اس طرح کے فتوی دے دیتے ہیں, یہ تو مسجد زرار ہے, اس کو تو گرا دینا چاہیے, اس کو ایسے کرنا, نہیں, ہم یہ آج کہہ سکتے ہیں کہ مسجد زرار کے مشابہ ہے, اس جیسی ہے, مگر ہم کسی کو مسجد زرار قرار نہیں دے سکتے. اسی طرح اگر شو آف کے لیے کہ ہم نے جی دیکھیے مسجد بنائی ہے, یا ضد کی وجہ سے ہماری ان کے ساتھ نہیں بنتی, ان کی مینجمنٹ کے ساتھ ہماری نہیں بنتی, ہمیں وہ نہیں پسند, وہ ہمارے سے لڑائیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ فتنے فساد ہوتے ہیں, اب ہم دوسری مسجد بنا رہے, تو اس کا ایسی مسجد بنانے کا کوئی ثواب نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ مسجد جو ہوتی ہے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہوتی ہے, جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر اس مسجد سے ہی اٹسیلف مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے وہ پارا پارا ہو رہی ہے, تو وہ کیا مسجد ہے؟ اگر اس کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے سے کٹ رہے ہیں, الگ ہو رہے ہیں, اور لڑائی فساد پھیل رہے ہیں, تو وہ کیا مسجد ہے؟ اگر اس سے فرقوں کو آپ اسٹرانگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بعض دفعہ مسجدیں صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں, ادھر ایک مسجد ہوتی ہے, آپ نے تو ہمارے ملک میں تو بہت اچھی طرح یہ دیکھا ہوگا, ادھر ایک مسجد ہوتی ہے تو سامنے ہی دوسری ہوتی ہے, اور لاؤڈ اسپیکروں پہ اتنی زور زور سے لگے ہوتے ہیں, ہر ایک دوسرے سے آوازیں زیادہ بلند کر رہا ہوتا ہے. اور کیوں بنی ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہاں پہ مسجد نہیں تھی, اس لیے کہ ہماری فرقے کی نہیں ہے نا, یہ دوسرے فرقے والوں کی ہے, تو ہم تو ہمارا فرقہ زیادہ ہے تو ہم اس کے لیے کریں گے. تو ایسی مسجدوں کو پھر فنڈس نہیں لینے چاہیے, ان کو ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے, ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ شرط ہے لانے کے لیے. صرف مسجد اللہ کا نام لینے کے لیے ہوتی ہے. ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو فرقہ ہے بس اس کا نام اوپر کر دیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی اسے کہ دیکھیں ایک اتنا نیکی کا کام بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر انسان کو اجر مل رہا ہو اگر اس کی نیت میں فتور ہو. کتنا ضروری اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا کوئی بھی نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ جو نیت ہوتی نا, بعض دفعہ انسان شروع میں بہت اچھی نیت کر کے شروع کرتا ہے کسی کام کو, لیکن مڈل میں اس کی نیت خراب ہو جاتی. تو نیت ایسا نہیں ہوتا کہ ضروری نہیں ہوتا شروع سے جو نیت ہے وہ ہی چلتی رہے, نیتوں میں بھی بار بار چینجز آتی ہیں, شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. تو یہاں پہ تو دیکھیں انہوں نے یہ جو تین مقاصد یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں, آج کے دور میں بھی اگر کوئی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کو نقصان دے رہا ہے تو آپ اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ انہی تین چیزوں سے، کہ مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب تو نہیں ہو رہی، نمبر ٹو اس کی کوششیں کفر کے لیے تو نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف تو نہیں پھیلا رہا، کہ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، پھر ایسی تنظیم یا ایسے ادارے سے پھر انسان الگ ہی رہے تو اچھا ہے. اور اگر یہ چار باتیں نہیں ہوں تو پھر یہ الزام لگانا بھی کسی پہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ویسے بھی بہت شوق ہوتا ہے ہر جگہ پہ بس فتوے دیتے رہتے ہیں، فلانا یہ تو یہ مسجد زرار تو وہ مسجد زرار، تو اس طرح سے بھی نہیں پھر کرنا چاہیے. اچھا، حضرت عمر نے ایک فرمان جاری کیا تھا اپنے دور میں جس میں انہوں نے ہدایت کی تھی کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے جس سے پہلی مسجد کی جماعت اور رونق متاثر ہو. یہ کتنے وہ کیئرفل تھے نا، ایک مسجد کے قریب دوسری بنائی جائے گی تو آدھے لوگ وہاں جائیں گے آدھے وہاں جائیں گے، نہ ادھر پورے ہوں گے تو نہ ادھر. اور آج تو ویسے ہی نمازیوں کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے، اگر قدم قدم کے اوپر مسجد بنا لی جائے تو پھر کیا ہوگا، ایک مسجد میں بھی نہیں کسی کوئی مسجد بھی فل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی کہ یہ لوگ جو نیکی کے خوبصورت خوبصورت ناموں کی، جو ظاہری طور پہ کتنا خوبصورت نام ہے مسجد بلڈ کرنا، نیکی کے ظاہری بڑے خوبصورت کام کر رہے ہیں اور آگے کسنے کھا رہے ہیں کہ یہ سنسیئر ہے، تو یہ جھوٹے ہیں اصل میں. لا تقم فیہ ابدا، آپ نہیں کھڑے ہوں ایسی مسجد میں کبھی بھی، آپ نے نہیں کھڑے ہونا. کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس میں نماز نہیں پڑھیں. لمسجد اسی سا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، کون سی مسجد حق دار ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھیں؟ البتہ ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے پہلے دن سے، وہ زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. اور وہ مسجد کون سی مسجد ہے؟ بعض کا خیال ہے کہ وہ مسجد قبا ہے، بعض سوچتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی ہے. تو دونوں روایات اس کے اندر آتی ہیں، یعنی ہم کسی کو بھی نہیں وہ کہہ سکتے، اللہ عالم دونوں ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ابن عباس ابن زید وہ یہ کہتے ہیں مسجد قبا ہے. باقی مختلف روایات میں بہت سارے دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، مسجد تقویٰ جو ہے وہ مسجد نبوی ہے. حضرت سہل بن سعد جو تھے، مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دو آدمی تھے، ان کا اختلاف ہو گیا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی. تو ایک آدمی نے کہا وہ مسجد نبوی ہے، دوسرے نے کہا وہ مسجد قبا. پھر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا وہ مسجد میری مسجد ہے. اور آپ کو یہ پتا بھی ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں پتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب ہے، جامع مسجد جو بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. یہ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے. اور مسجد قبا کے بھی بہت فضائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن ضرور مسجد قبا جاتے تھے، چاہے پیدل جائے یا سوار ہو کے جائیں، مگر جاتے ضرور تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا اجر عمرے کے برابر ہے، جب بھی آپ وہاں جائیں مسجد قبا میں ضرور نماز پڑھیں. اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی ہے کہ یہ مسجد پہلے دن سے تقویٰ پہ قائم ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی آ گئی، ایک وہ مسجد تھی جو ضرر پہنچانے کے لیے، ایک وہ مسجد جو تقویٰ کی بنیاد پہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ مسجد بنائی، کتنی بڑی بنائی، کیسی بنائی، کتنے ایکڑ پہ بنائی، کیا کیا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی جو بنیاد رکھتے تھے دل کی حالت کیا تھی، کتنا تقویٰ تھا، کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، کتنا اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے بنائی گئی. ہم کئی بھلائی کے ارادے اور بڑے بڑے نام بڑی بڑی چیزیں کرتے تو ہیں, مگر کیا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ مسجد کی بنیاد زمین پہ نہیں ہوتی, دلوں پہ ہوتی ہے. اگر دل میں ہی نہیں تقویٰ تو مسجد میں بھی برکت نہیں. تو اس چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھیں نا, اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اتنا ایک ایسا عظیم کام ہے یہ جس کی پر اتنی بشارتیں ہیں, لیکن اگر اس کے پیچھے نیت درست نہ ہوئی تو آپ کا وہ سارا کام دیکھیں یعنی بالکل بیکار, الٹا اس کے اوپر گناہ ہے, اس کا الٹا اس کے اوپر عذاب ہے. تو یہ بہت بڑی مثال ہے مسجد زرار ہم سب کے لیے کہ ہم بڑے بڑے فیم والے کام, بڑے بڑے جو ہر ایک جس کو نیکی کا کام سمجھتا ہے, جس پہ ہر ایک آپ کی تعریف کرے گا, جس پہ ہر ایک آپ کو اپریشیٹ کرے گا, اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام جو ہر ایک کے نزدیک نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے, لیکن اگر اس میں کہیں شہرت, کہیں دکھاوا, کہیں نیت میں فتور, کہیں نیت کی خرابی آ گئی, کہیں آپ نے اپنے نام کی اناؤنسمنٹ کرا رہے ہیں, کہیں آپ اپنے نام کی بورڈ لگوا رہے ہیں, کہیں آپ اپنے کارڈ چھپوا رہے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ ہوں اس مسجد کی, کہیں آپ اپنے فرقے کی پروموشن میں لگے ہوئے اور اللہ کا خوف پیچھے رہ گیا, تو پھر اس کا اجر کچھ نہیں ہے. تو مسجد بھی اتنا بڑا کام بھی کبھی بے فائدہ ہو جاتا ہے, زیرو ہو جاتا ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں نماز پڑھنے والوں کی تعریف فرمائی ایسی مسجد میں جو پہلے دن سے تقویٰ کے اوپر قائم ہوئی تھی. دیکھیں پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, پہلے یہاں پہ پڑاؤ کیا, مسجد قبا کی بنیاد رکھی, لیکن اس میں نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا تقویٰ کس کا ہو سکتا تھا؟ فی رجال, اس میں کچھ لوگ ہیں, یعنی اس کس میں ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ مسجد کی طرف. اس مسجد میں یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں, یحبون ان یتطہروا, وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکی اختیار کریں, یعنی پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کس طرح فرمائی؟ ان کی پاکی کی وجہ سے. اللہ اکبر, کیونکہ اللہ یحب المطہرین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے. ان انصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف بیان کی ہے یعنی قرآن میں, تو تم طہارت کے لیے کیا کرتے ہو؟ مطلب ایسا کیا آپ کا مطلب ایکسپشنل کوئی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ وہ پاکی اختیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی استنجا کرنے کے لیے, اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے. جیسے اس زمانے میں تو لوگ پانی کی قلت ہوتی تھی نا, تو اس زمانے میں لوگ مٹی کے ڈھیلے بس استعمال کرتے تھے, اسی سے اپنے آپ کو صاف کرتے تھے. لیکن یہ لوگ اس کے علاوہ پانی بھی استعمال کرتے تھے. اس سے پتا چلا نا کہ اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے. نہیں صرف ہم یہ نہیں سوچیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے یا روزہ ایک ایسی چیز ہے یا اور ہم جو ہمارے دین کے ریچولز ہیں ان کو ادا کرنے میں سمجھے کہ یہ نیکی کا کام ہے. یہاں پہ کیا فرمائے گا؟ واللہ یحب المطہرین, پاک صاف رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرنا. یہاں پہ خاص طور پہ جسمانی پاکی کی طرف, کیونکہ انہوں نے کیا بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی سے استنجا کرتے ہیں. اور نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا ہم گناہوں سے بچتے ہیں, ہم ایسے کرتے ہیں, وہ بھی ایک طہارت ہے, گناہ بھی گندگی ہے, انسانوں کو ان سے بھی بچنا چاہیے ظاہر ہے, لیکن یہاں پہ خاص طور پہ جسمانی پاکی کی بات ہے. تو ہم دوسری چیزوں پہ توجہ کر دیتے رہے, لیکن اگر ہمارا جسم گندا ہے یا ہمارا لباس گندا, ہم گندے لباس میں رہتے ہیں یا ہمارے انڈر گارمنٹس گندے رہے یا ہمارے دانت گندے ہوں یا بال گندے ہوں یا ناخن گندے ہوں, ناخن لمبے لمبے رکھے ہوئے, ان سے بھی طہارت تو نہیں ہو سکتی, انسان پاک صاف تو نہیں رہ سکتا, ان میں بھی گندگی پھنس جاتی. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرا بندہ پسند ہے. جب دیکھیں, سوچیں اس بات کو کہ موت کے فرشتے لینے آئیں گے نا, تو جو پاک روح ہوگی تو کہیں گے اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی,
سبحان اللہ کہ وہ پاک روح بھی تھی اور پاک جسم میں بھی تھی, چل اپنے رب کی رضا کی طرف. سوچیں آپ ذرا کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے. اور فرشتے بھی اذیت میں ہوتے ہیں جب انسان میں سے بدبو آتی ہے یا جب ایسی چیزیں کھا کے اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہو, جیسے لسن وغیرہ کھا کے, عیش وغیرہ کھا کے کہا گیا نا کہ مسجد میں نہیں جاؤ, کیونکہ وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں, وہ اذیت ان کو ملتی ہے اس طرح کی سمیل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں کو کھانے سے اس لیے پرہیز کرتے تھے کہ تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہوتی جن کے ساتھ میری ملاقات ہوتی, یعنی فرشتوں کے ساتھ میری ملاقات ہوتی, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے. لوگ کھا لیتے تھے, کھاتے پی رہے, لیکن اتنے زیادہ کیئر فل رہتے تھے. اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت کرتا, تو ہمیں کیوں نہیں پھر پاک صاف رہنے سے محبت ہونی چاہیے. تو اپنے لباس کو بھی, اپنی روح کو تو پاک رکھنا ہی ہے ہم نے, اپنے لباس کو بھی ہم پاک رکھنے کی کوشش کریں ہر وقت, اپنے جسم کو بھی, اور اپنے جو چیزیں عورہ ہیں باقی سب سے چھپی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا, نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے, تو ان حصوں کو بھی, اپنے باڈی پارٹس کو بھی اپنے پاک صاف رکھیں. لوگوں کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے ہم میک اپ بھی لگا لیتے ہیں اور پرفیومز بھی بہت چھڑکتے ہیں تاکہ بس لوگوں کے اندر ہم ایسے لگیں کہ ہم بڑے ہیں, اور اندر ہماری گندگی, وہ نہیں صحیح. تو صرف پرفیوم لگانے سے, صرف اپنی میک اپ تھوپ لینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ کے اندر طہارت نہیں ہے. آپ چاہے سادہ لباس پہنے, چاہے استری نہیں بھی کیا ہوا کوئی نہیں پہن لے, لیکن صاف ستھرا ہو, اور آپ کی انڈر گارمنٹس اسپیشلی صاف ستھرے. آپ کی میں بہت ایکسپلین کر کے بتاؤں تو جہاں آپ کی جو فالتو بال ہیں, جو فطرت میں ہیں کہ ان کو صاف کیا جائے, ان کو صاف رکھا جائے, ان جگہ کو صاف رکھا جائے. ایسے نہیں ہم رہے کہ یہ کون سا کوئی دیکھ رہا, تو کسی کے لیے نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کو محبت ہے طہارت کرنے والوں سے, اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے جو پاک صاف ہیں. اس لیے کہ ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں اللہ اپنی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جن سے تو محبت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے, گندے مندے نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں گندی مندی جو جگہ ہیں جیسے ٹوائلٹس وغیرہ, ان کے لیے کہا گیا کہ یہاں پہ شیطان ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, تو ان کے لیے دعا بھی سکھائی گئی. گندگی کس کو پسند ہے؟ شیاطین کو. آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ جو زیادہ جادو کرتے ہیں یا ان طرح کی خباستوں میں پڑے ہوتے ہیں, کیسے گندے رہتے ہیں, اندھیروں میں رہتے ہیں, گندگی ان کو پسند ہوتی ہے. تو گندگی انوائٹ کرتی ہے شیطان کو. اسی لیے جب آپ ناپاکی کے دنوں میں بھی ہوں تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. اب یہ نہیں کہ اب تو میں ویسے ہی ناپاک ہوں تو وضو تو ویسے ہی چھوڑ دیا, شاور بھی چھوڑ دیا, اب تو جب اسے ایک دفعہ ہی نہانا ہوگا تو نہیں, اپنے آپ کو ویسے آپ پاک صاف رکھیں. تو اللہ یحب المطہرین. آفا من اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ورضوان. ایک بندہ وہ ہے, آفا من, کیا جس نے اسس بنیاد رکھی, بنیانہ اپنی عمارت کی, علی تقوی, تقوی پہ, من اللہ, اللہ کی طرف سے, ورضوان, اور رضامندی پر. ایک یہ بندہ ہے جس نے اپنی بنیاد رکھی عمارت کی, کس کے اوپر؟ تقویٰ پہ رکھی. کہا گیا کیا یہ خیرون بہتر ہے, امن, یا جس نے اسس بنیانہ علی شفا جرف, یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ایک کنارے پر. کس کنارے پر؟ جرف, کھائی کے کنارے پر, ہار جو گرنے والی ہے, پنہارا, پھر ایک ظاہر ہے پھر ایک ٹائم پہ تو گری جانا تھا اس نے, پھر وہ لے گری بھی ساتھ اس کو لے کے گر گئی. کہاں گری پھر؟ فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں گر گئی. اللہ اکبر. ان دو مسجدوں کے بنانے والوں میں سے ایک نے اپنی مسجد بنائی, کس بنیاد کیا رکھی؟ اللہ کا ڈر, اس کی رضا, یہ ارادہ کیا. دوسرے نے اپنی مسجد بنائی اللہ کی نافرمانی اور کفر کا ارادہ کیا. پہلی جو بنیاد تھی وہ نیکی پہ تھی اور وہ تو باقی رہے گی, اور دوسری بنیاد خباست پہ تھی اور اس کو تو گرنا ہی تھا. دیکھیں یہ ایک صرف مسجد کی بات نہیں ہے, یہ دلوں کی بھی بات ہے. اگر ہم مسجد کا دیکھیں تو وہ تو صاف بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی ایک مسجد ایسی تھی اور اس کی مثال اس طرح سی ہے, وہ تقویٰ کے اوپر تھی. ایک مسجد ایسی تھی جیسے دریا کے کنارے ہوتا ہے نا, بعض دفعہ پانی زمین کے حصے کو اندر سے کھا لیتا ہے اور اوپر اوپر زمین کی سطح بالکل سموتھ نظر آتی ہے. اب آپ اگر وہاں پہ جا کے کوئی کنسٹرکشن شروع کر دیں, جیسے کلف نہیں ہوتا, کلف دیکھا ہم نے پہاڑ پہ ایسے آگے کو نکلا ہوتا ہے, اب اس کے اوپر کوئی جا کے کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں. کچھ اور نہیں دیکھا ہوگا, کلف تو دیکھا ہی ہوگا نا, پہاڑ پہ ایسے آپ دیکھتے ہیں ایک نوک سی آگے کو جا رہی ہوتی ہے لمبی سی ہو کے. اب وہاں پہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے اس کے, وہاں پہ اگر کسی نے کنسٹرکشن شروع کر دی اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک دن وہ حصہ گر پڑے گا نا, ٹوٹ کے گر جائے گا نیچے. اور یہاں بتایا گیا جس نے ایسی تعمیر کی جیسے یہ مسجد زرار کی تھی, اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں گر پڑے گا. یعنی اس کے بنانے والے اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا رہے ہیں, جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو بنیاد میں کیا ہے اس چیز نے فرق ڈالا, ایک نے اپنی عمارت کہاں بنائی اور دوسرے نے کہاں بنائی. کیا ایک یہ ہو گئی بات, یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, سمپل ہے. اچھا دوسرا اس کا معنی ایک اس طرح سے بھی اس کو دیکھیں, یہ دو لائف ہیں, زندگیاں ہیں, دو کیریکٹرز ہیں. ایک وہ ہے جس نے اپنی زندگی کس کے اوپر رکھی, زندگی کی عمارت, یہ بھی عمارت ہی ہے نا, یعنی آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں, تقوا پہ. دوسرا وہ ہے جس نے اپنی زندگی کس پہ گزاری ہے, منافقت پہ. ان دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی, ایک کی زندگی اس کو لے کے گر جائے گی ایک دن, اس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے نا, نیچے کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ اس نے اس کی تعمیر وہاں پہ ہوئی بھی ہے. تو دو ہی چیزوں پہ ہو سکتی ہے تعمیر, یا تو اللہ کی خوف پہ, اللہ کی رضا پہ, اس پہ ہو سکتی, یا پھر اپنی خواہشات, اپنی مرضیاں, لوگوں کی مرضیاں, اس کے اوپر بنیاد آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن یہی دو بنیادیں ہیں نا. وہ جو اللہ کی رضا والی بنیاد آپ نے رکھی ہے نا, فاؤنڈیشن اپنی زندگی کی بنائی ہے, بیس بنایا ہے اس کو, وہ تو پائیدار ہے, وہ رہے گی. لیکن جو یہ ہے جس نے لوگوں کے لیے, خواہشات کے لیے, دکھاووں کے لیے, اس کے اوپر اپنی عمارت تعمیر کی ہے, تو یہ اعمال ایسے ہیں جو اس کو لے کے جہنم میں گر جائیں گے, کیونکہ نیچے اس کے کھوکھلی ہے, کوئی سالڈ چیز نہیں ہے, ایسی چٹان ہے جو ایسے کرو کھایا گا جس نے اوپر سے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ تو بڑی اچھی سی ہے, بڑی فلیٹ ہے اور کچھ اس کو نہیں ہوگا, لیکن یہ دیکھا ہی نہیں کہ نیچے تو اس کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اعمال اسی طرح ہیں, جن کے اندر نیت میں خرابی آ جائے وہ اعمال اسی طرح کھوکھلے ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے یہ کہا گیا, ہمیں کیا سکھایا گیا, کہ جیسے اپنے لیے پسند کرو ویسے ہی دوسروں کے لیے پسند کرو, ڈبل سٹینڈرڈ نہ رکھو. منافق کا جو معیار ہوتے ہیں وہ دوہرے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے خوف سے نہیں کچھ کام کرتا, یہ نہیں اس کو خیال آتا کہ اللہ کی خاطر کوئی کام کروں اس کے لیے, وہ اپنی خواہشات کے لیے کرتا ہے, چاہے حرام ہے چاہے حلال ہے کوئی چیز. اس کی جو عمارت ہے, اس کی زندگی کی عمارت کی تعمیر دکھاوا ہے, شو ہے, اپنے دنیاوی مفاد ہیں, بس یہ. اور اسی کے اندر پھر دیکھیں ایک دن کیا ہوگا, یہی چیز اس کو لے کے جہنم میں گر جائے. تو یہ دو زندگیاں دکھائی گئی ہیں. ہم اپنی زندگی کی عمارت کی بنیاد دیکھیں, کہیں ہم بھی کھوکھلے تو نہیں کھڑے ہوئے, کیونکہ یہ تو پھر ہار ان ایک ایسی کھائی پہ جو بالکل گرنے والی, ابھی گری کے ابھی, اوپر سے مضبوط نظر آتی, اوپر سے یہ کام اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں, بیوٹیفل, فلاں اتنا کام کر رہا ہے, فلاں دین کا اتنا, دیکھو وہ کتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے, دیکھو اس کا, دیکھو وہ کتنا پائس ہے, کتنا وہ ایسے ہے, لیکن کیا ہے, اوپر سے خوبصورت نظر آ رہا ہے اندر سے کھوکھلا. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, اس طرح کے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کیونکہ بعض دفعہ انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, یہ کیا کہ نہیں نہیں میں تو اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. عمارت اس کو دیکھو کیسے اس سمیت لے کے جہنم میں جا گئے, یہ عمارت اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے اعمال ہیں, اس کی پرسنالٹی ہے, یہ سمبل ہے نا، یہ اس کی زندگی ہے، یہ اس کی لائف ہے، ٹھیک ہے. عمارت کیا سمبلائز کر رہی ہے؟ اس کی پوری زندگی کے اعمال کو، اس کی پوری زندگی کی ایکٹیویٹیز کو، اس کی دوڑ دھوپ کو، اس نے کس پہ بلڈ کی ہوئی ہے. سوچے، امیجن کریں، ایک آدمی جس نے ایک ہل پہ، ایک پہاڑ کے اوپر عمارت بنانے کی بجائے کھائی پہ بنا لیے تاکہ بڑی اونچی نظر آئے. تجھے وہ تجھے کھائی ہے نا، کھائی کا انجام کیا ہوگا؟ تو دونوں عمارتیں کتنی ہی ڈفرینٹ ہیں. عمارت بھی اس کو آپ لیں گے، اور دوسری آپ اس کو پوری لائف کی اعمال بھی لیں گے، لائف لیں گے، ایکٹیویٹی لیں گے، جو بھی کہہ لیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم قوم کو پھر اللہ تعالی ہدایت نہیں دیا کرتا. کہ ان کا ظلم کیا ہے؟ ان کی نیتیں خراب ہیں، اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ. اوپر سے بتا رہے ہیں کہ ہم ایسی مسجد بنا رہے ہیں جو فائدے کے لیے، اور اندر سے کیا ہے؟ کوئی خدا خوفی نہیں. اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا. اب اس کے اندر آپ پرسنز بھی لے سکتے ہیں، ادارے بھی لے سکتے ہیں. کوئی ادارہ بھی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر ہے. کوئی آپ عمارت لٹرل سینس میں عمارت کا لفظ بھی لے لیں تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے اور زندگی میں آ جاتی ہے. تو ہماری جو زندگی ہونی چاہیے نا، جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں وہ سالڈ بیس کے اوپر ہونی چاہیے. اپنے خیالات پہ، لوگوں نے، فلانے نے مجھے یہ بتا دیا، فلانے نے یہ بتا دیا، اس کے اوپر نہیں ہمارے اعمال ہونے چاہیے. اس کی بیس سالڈ ہو. سالڈ کیسے بیس ہوگی؟ ہمارے پاس دلائل ہوں کیوں میں یہ کر رہی ہوں. ایسے نہیں کہ کسی کے کہنے، اس کے کہنے، اس کے کہنے پہ. یہ کوئی سالڈ بیس نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی نیکی کا کام، اس کی بنیاد ہونی چاہیے. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے آپ یہ کیوں کر رہی ہیں، نہیں جی اس نے مجھے کہا تھا، اس نے مجھے کہا تھا، کہ یہ تو بالکل کھوکھلی بیس ہے. اس کا مطلب ڈائریکشن صحیح نہیں ہے آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، عمارت ان کی، الذی بنو ریبتن فی قلوبہم، شک کا سبب ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ شک کا سبب رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے. یعنی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی، اتنی امیدیں باندھی تھیں اس سے اور پھر یہ ڈھا دی گئی، اس سے ان کے دل میں ہمیشہ کیا رہے گا؟ ایک شک رہے گا. وہ شک کیسے؟ اس لیے کہ اب ان کو یہ رہے گا، ہائے ہمارا تو راز کھل گیا. اب جب ظاہر ہے اس مسجد کو ڈھا دیا گیا، گرا دیا گیا، جلا دیا گیا، سب کو پتا چل گیا کہ کون کون ہے منافق. اب یہ ایک جو ان کا راز کھل جانا اور سب کو پتا چل جانا کہ یہ دشمن ہے اسلام کے، اب یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے کہ یعنی یہ اب نکل نہیں سکتے. اب ان یہ ہمیشہ تذبذب میں رہیں گے جب تک ان کو موت نہیں آ جاتی. انتقطع قلوبہم کا مطلب کیا؟ یعنی کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی ان کو موت آ جائے، موت تک یہ اس میں رہیں گے، شکوک و شبہات میں رہیں گے، کفر اور نفاق ان کے اندر رہے گا. اب نفاق ان کا ایسے لاسٹ سٹیج پہ ہے کہ اب اس سے نکل ہی نہیں سکتے. دیکھیں پہلے بھی منافقت تھی، لیکن اگر یہ توبہ کر لیتے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو جاتی. انہوں نے آن ٹاپ آف اٹ اب اتنی بڑی جرات کر لی کہ ایک مسجد بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور مسجد کے نام سے ایک فتنے کی جگہ بنا رہے ہیں. تو اب تو ٹھیک ہے، پھر ایسے سٹیج پہ پہنچ گئے، اب ان کی واپسی نہیں ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد ضرار سے دھواں اٹھتے دیکھا، یعنی جب اس کو گرایا گیا تھا. تو اتنے سب کے سامنے ان کی ایک ایسی بات آ گئی جو کہ یعنی ان کی ایک رسوائی تھی، دنیا کی رسوائی. دیکھیں اگر نیت اچھی ہونا تو چھوٹا سا کام بھی بہت بڑا بن جاتا ہے. ایک کھجور دی ہوئی بھی اوہد پہاڑ جتنی ہو جائے گی. اور اگر نیت ہی درست نہیں تو مسجدیں بنا کے بھی یہ حال ہے کہ ان کا نفاق ان کے اندر سے نہیں جائے گا. یہ بنا کے بڑے خوش ہوئے تھے. اور جب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پہ آ کے نماز پڑھیں, اور مطمئن تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو گرانے کا حکم دے دیا تو ان کو بہت برا لگا, اور آپ کی نبوت اور رسالت کے متعلق بھی ان کے اندر شکوک و شبہات اور زیادہ ہو گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد گرانے کا حکم دیا نا, تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو حسد کی وجہ سے ہم سے کر رہے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حسد کر رہے ہیں. اور ان کو ہر وقت اب یہ رہتا تھا, ڈر رہتا تھا کہ خطرہ ایک طرح سے رہتا تھا کہ پتہ نہیں اب ہمیں قتل تو نہیں کر دیا جائے گا, پتہ نہیں اب ہمارے مال لے لیے جائیں گے, پتہ نہیں اب ہمیں اس حال پہ چھوڑا جائے گا کہ نہیں چھوڑا جائے گا. تو یعنی ہر وقت ایک یہ خوف میں رہتے تھے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب یہ شک میں پڑ گئے کہ کس وجہ سے اس مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا حکم دیا, اور کیا اس کی وجہ سے, یعنی اتنی طرح کے شکوک و شبہات ان کے اندر تھے. دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے جو رائب ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک بے چین کر دینے والا شک ہے. اور یہ اس شک میں رہ رہے ہیں جب تک ان کے دل نہ ٹکڑے ٹکڑے جائیں, یعنی جب تک ان کی زندگی نہ ختم ہو جائے, ان کے اندر یہ شک, یہ اب نفاق اور یہ حسد اور یہ غصہ بڑھتا ہی رہے گا. یعنی اب یہ جو انہوں نے کنسٹرکشن کی تھی نا, ہمیشہ ان کے شک اور نفاق کو بڑھاتی رہے گی. یہ ہے رہی بات ان کے دلوں کے اندر. اللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا حکمت والا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں جانتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا ہاں میں واپس آئیں گے ہم, تو یہاں پہ ہم نماز پڑھ لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کیا اندر کی باتیں ہیں اور کیا ان کی پلاننگ ہے. تو اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب یہ کبھی اس نفاق سے نہیں نکلیں گے, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے.
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم